ادائے خلیل
ادا کرنے کی ہم کو نعمت ملی، ادائے خلیل ادائے خلیل.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور بروز قیامت اسے شہداء کے ساتھ رکھے گا. میری زبان تر رہے ذکر و درود سے، بے جا ہنسوں کبھی نہ کروں گفتگو فضول. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ناظرین، سلسلہ ادائے خلیل میں خوش آمدید. ہر مسلمان کی آنکھ کا تارہ، جس کی زیارت دلوں کا سکون، یعنی کعبہ مشرفہ. آئیے اس پیارے کعبے کے بارے میں ایک روایت سنتے ہیں. طوفان نوح میں پوری دنیا پانی میں ڈوب گئی تھی، ساری زمین پانی میں ڈوب گئی تھی، یہاں تک کہ وہ حصہ جہاں کعبہ مشرفہ ہے یہاں بھی پانی ہی پانی تھا. تو کعبہ شریف کو طوفان سے پہلے ہی چھٹے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب طوفان نوح کے بعد بیت المعمور، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی تھی، اس کو چھٹے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا، تو اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی جگہ آ کر بیت المعمور کے نشانات پر بنیاد رکھیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ آپ سے پوشیدہ رہا اور آپ کو اس کا کوئی نشان دکھائی نہ دیا. تو اللہ کریم نے ایک ایسا بادل بھیجا جو لمبائی چوڑائی میں بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھا. اس کا سر، زبان اور دو آنکھیں تھیں. وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے ابراہیم، میری مقدار کے برابر بنیاد رکھ دیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے کہنے کے مطابق کعبہ شریف کی بنیاد رکھی تو وہ بادل چلا گیا. جب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کعبہ شریف کے بنانے سے فارغ ہوئے تو اب اس کا طواف کیا؟ اب اللہ کریم نے آپ کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، لوگوں تک میری آواز کیسے پہنچے گی؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، ندا کرنا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک تمہاری آواز پہنچانا میرے ذمے ہے. چنانچہ اب حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے جبل ابی قبیس پر چڑھ کر بلند آواز سے پکارا، اے اللہ کے بندو، تمہارے رب نے گھر بنایا اور تمہیں اس کے حج کا حکم دیا ہے. اللہ کریم نے سب زمین والوں کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز سنائی، تو جنوں، انسانوں، پتھر اور مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں اور ریتلے میدانوں اور ہر خشک کو تر نے جواب دیا. مشرق و مغرب والوں کو آواز پہنچائی تو ماؤں کے پیٹوں سے اور مردوں کی پشتوں سے سب نے یہ کہتے ہوئے جواب دیا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو آج وہی شخص حج کرے گا جس نے اس دن جواب دیا تھا. جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا تو وہ ایک مرتبہ حج کرے گا، جس نے دو مرتبہ کہا تو وہ دو مرتبہ، اور جس نے اس سے بھی زیادہ بار لبیک کہا تو وہ اتنی ہی بار حج کرے گا. ناظرین، ذوالحج شریف کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے، اور الحمدللہ الکریم اس وقت دنیا بھر سے لاکھوں لاکھ مسلمان حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں حاضر ہیں. یاد رکھیے، حج دین اسلام کا ایک اہم ترین رکن ہے۔ آج کے سلسلے میں ہم نے شروع کے واقعے میں سنا کہ حج بیت اللہ کی مختصر تاریخ، یعنی حج کب اور کیسے شروع ہوا۔ آئیے مزید حج کے کچھ فضائل سنتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم ان فضائل کو سنتے ہی دل میں حج بیت اللہ کی جستجو پیدا ہوگی اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنے کا ذہن بنے گا۔ تو آئیے حج کی فضیلت سے متعلق تین احادیث مبارکہ سنیے اور اپنے اندر حج بیت اللہ کا جذبہ پیدا کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے، اللہ کریم اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے، اس کی خطا مٹاتا ہے اور اس کا درجہ بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور طواف کیا اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی، پھر سر منڈایا یا بال کو تروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، جب تیرے بندے تیرے گھر کی زیارت کو آئیں تو انہیں تو کیا عطا فرمائے گا؟ ارشاد فرمایا، ہر زائر کا اس پر حق ہے جس کی زیارت کو جائے، ان کا مجھ پر یہ حق ہے کہ دنیا میں انہیں عافیت دوں اور جب مجھ سے ملیں تو ان کی مغفرت فرما دوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی۔ ناظرین، سبحان اللہ سبحان اللہ، حج بیت اللہ کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ حج کرنے والا گناہوں اور خطاؤں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ نیز حج کرنے والے کو اللہ کریم دنیا میں عافیت عطا فرمائے گا اور آخرت میں مغفرت سے نوازے گا، اور جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے گا، جس کے لیے وہ بخشش کا سوال کرے گا، جس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے گا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اسے بخش دیا جائے گا۔ یاد رکھیے، سفر حج بڑا بابرکت سفر ہے۔ جب کوئی شخص حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلتا ہے تو اسے قدم قدم پر نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں اور اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ پھر حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے والا اگر دوران سفر انتقال کر جائے تو احادیث مبارکہ میں اس کے لیے بھی بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ گھر یعنی بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا یا عمرہ کیا تو وہ اللہ کریم کے ذمہ کرم پر ہے، لہذا اگر وہ مر گیا تو اللہ کریم اسے داخل جنت فرمائے گا، اور اگر وہ سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا تو اجر و غنیمت کے ساتھ لوٹے گا۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حاجی غازی یا عمرہ کرنے والا ہو کر نکلا پھر راستے میں ہی فوت ہو گیا تو اللہ کریم اس کے لیے بھی قیامت تک غازی، حاجی اور عمرہ کرنے کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اس راہ میں حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلا اور مر گیا اس کی پیشی نہ ہوگی نہ ہی حساب ہوگا، اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اے کاش ہمیں بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو جائے، ہمیں بھی کعبہ و منا و عرفات و مزدلفہ کی زیارتیں نصیب ہوں۔ یا خدا حج پہ بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور منا کا دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں۔ آمین۔ ناظرین، اپنے اندر حج بیت اللہ کی جستجو اور کڑن پیدا کیجئے۔ نیز اگر کسی پر حج بیت اللہ کے اسباب ہونے کی وجہ سے حج فرض ہو چکا ہو تو وہ فوراً پہلی فرصت میں حج کی سعادت حاصل کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کریم کے آخری نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حج فرض جلدی ادا کرو کہ کیا معلوم کیا پیش آئے۔ ایک روایت میں ہے، جس کا حج کا ارادہ ہو تو جلدی کرے۔ تو ناظرین، ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے اور حج کے اسباب میسر ہونے کی وجہ سے ان پر حج فرض ہو چکا ہوتا ہے، مگر بدقسمتی سے وہ اس سلسلے میں غفلت و سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کبھی کاروباری مصروفیت کو حج پر نہ جانے کا عذر بناتے ہیں، تو کبھی دیگر ہیلے بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ ایسوں کے لیے عرض ہے کہ جو فرض ہونے کے باوجود حج نہ کرے، اس کے لیے حدیث پاک میں بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور سواری کا مالک ہو جس کے ذریعے وہ بیت اللہ تک پہنچ سکے، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو اس پر کوئی افسوس نہیں، خواہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ اللہ کریم سے دعائے کہ ہمیں حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
ادائے خلیل ادا کر